الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی
یا بعد میں کرنا
نہیں نہیں کر لیں اچھا ہے میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی پوائنٹ آف ڈسکشن ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں 15-20 منٹ جی
وہ آپ نے کہا تھا برج جو ہے دعا کا جو برج ہے
توبہ
توبہ کا تو اس توبہ کا برج بھی آپ نے ڈیفائن کیا تھا کہ جب ایک جو صفات رذیلہ ہے وہ ختم کرنے کے بعد اس کے بعد توبہ کے برج سے پھر انسان پیوریفیکیشن شروع کر دیتا ہے لیکن ہم لوگ نارمل لائف میں دیکھتے ہیں کہ جو انسان جو ہوتا ہے آئسولیٹ کرتا ہے کہ کبھی آپ ایک آپ کی جو پرفیکشن ہوتی ہے آپ کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے آپ توبہ کرتے ہوئے بند ہیں لیکن سم ہاؤ یو ڈریگ ڈاؤن بیک ٹو دی سیم ایریا اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو واپس لے کے آتے ہیں تو وہ جو برج ہے وہ آپ کی تقریب سے ایسے لگا تھا کہ ون ٹائم آپشن
دیکھیں اس میں جو میں جس توبہ کی بات کر رہا ہوں نا اور انشاءاللہ جب جیسے میں نے کہا تھا کہ میں اگر رسالہ لقاللہ سے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اس توبہ کا حال تو وہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہوگا کہ وہ توبہ وہ نہیں ہے کہ جو ایک گناہ سے باہر آنے کی کوشش ہوتی ہے یا احساس ندامت ہوتا ہے یعنی کہ میں توبہ سے اس چیز کو مراد نہیں لے رہا ہوں ٹھیک ہے ایک توبہ تو ظاہر ہے کہ جب انسان خدا نخواستہ جب تک برائی میں ہوتا ہے یا بری صفات سے باہر نہیں آ چکا ہوتا تو وہ ایک سینس رکھتا ہے آف گیٹنگ آؤٹ یا گیٹنگ بیک ٹو اللہ وہ ایک جنرل توبہ ہے جو ہم کہتے ہیں لیکن میں آپ سے اس کے جواب میں ایک دوسرا سوال کروں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان اور مومن نہیں ہیں لیکن وہ خود پسند نہیں ہوتے غیبت نہیں کرتے مثال کے طور پر ٹھیک ہے ایسے ہوتے ہیں نا فرنٹ حسد نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان میں اگر یہ صفات رذیلہ نہیں پائی جاتی ہیں تو کیا وہ خدا والے ہیں اس بات کو غور سے سوچ کے جواب دیجیے گا کوئی بھی ہے مطلب غیر مسلم ہے نہیں مانتا دین نہیں مانتا دین نہیں مانتا اسلام نہیں مانتا پیغمبر نہیں مانتا لیکن ہم نے جو بری صفات خبیصہ کے حوالے سے جن 10-12 صفات کا ذکر کیا ان میں سے کئی صفات اس میں نہیں پائی جاتی یعنی ہم ہمبل ہوتے ہیں بہت سارے لوگ غیر مسلموں میں ہوتے ہیں ایتھیسٹ میں ہوتے ہیں جو حسد والے نہیں ہوتے تکبر والے نہیں ہوتے غیبت والے نہیں ہوتے لیکن کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خدا کی طرف جانے والے لوگ ہیں یا خدا کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں کیا خیال
خدا کی طرف تو رجوع نہیں کر رہے ہیں لیکن صفات الہیہ کسی نہ کسی قوم کے اندر ہے
یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں
ان کے اندر جو ان نیٹ ہے جو بلٹ ان
اس کا یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نہیں یہ نہیں ہے بلکہ آپ جب ایک دفعہ برائی ختم کرتے ہیں تو برائی ختم کرنے کے بعد خدا کی طرف پلٹنا خود ایک جاب ہے یعنی ایک بات یہ بھی کہ مثال کے طور پر کہ ہم کسی دلدلی زمین میں کسی ایسی زمین میں ہیں کہ جہاں بہت خرابی ہے مصیبت ہے آفت ہے تو ابھی ہم نے جس تزکیہ نفس کے جس پہلو کا ذکر کیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں تخلیہ اگر آپ کو یاد ہو تخلیہ خالی کرنا زمین کو صحیح کرنا پاک کرنا برائی سے گندگی سے پاک دور کرنا اس یہ ایک مرحلہ ہے لیکن اس ایک مرحلے کو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا والے ہو گئے بلکہ اب وہ زنجیریں جس نے آپ کے پیر پکڑے ہوئے تھے وہ رکاوٹیں جو آپ کو پرواز نہیں کرنے دے رہی تھیں اب آپ نے ان رکاوٹوں کو دور کیا اب آپ کے پر آزاد ہوئے ہاتھ پیر آزاد ہوئے پہلے تو ہاتھ پیر ہی آزاد نہیں تھے بس سمجھ میں آ رہی ہے جو شخص صفات رذیلہ میں مبتلا ہے وہ تو ابھی اس کے بھی قابل نہیں ہے کہ صحیح دیکھ سکے صحیح سمجھ سکے صحیح حرکت کر سکے اگر آپ اس کو ویژولائز کریں اس صورتحال کو تو جس شخص کے اندر وہ ریاکاری اور تکبر اور خود پسندی اور مغلوب از غضب اور ہوا و حواس اور لمبی امیدیں اور یہ سب مسائل پائے جاتے ہیں، وہ تو اندھا بہرا گونگا ہے، وہ تو ابھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو ان صفات کے دور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے وہاں پر ایک نوعیت کی توبہ چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ اگر اس طرف دیکھیں گے نہیں کہ مجھے اس سے آزاد ہونا ہے یا لوٹنا ہے یا پلٹنا ہے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ابھی جو ہم جس توبہ کی بات کر رہے ہیں بطور برج، یہ وہ توبہ نہیں ہے۔ اب ہم آزاد ہوئے ہیں، اب چلیے خدا کی طرف، یعنی اب سفر کیجئے، کیونکہ پہلے تو سفر کے ہی قابل نہیں تھے، اب چلنا شروع ہوں خدا کی طرف، اور پھر اس کے بعد اپنے اندر کیا کریں، وہ تحلیہ والا مرحلہ جو ہے، یعنی اپنے نفس کو وہ حلیہ عطا کریں جو صفات حسنہ ہیں۔ ٹھیک ہے، فرق سمجھ میں آئے آپ کو؟ کہ اب ہم جس توبہ کی بات جس خاص تناظر میں کر رہے ہیں وہ یہ، وہ نہیں، اس میں بات اصل میں یہ ہے نا کہ وہ ہمارے جو مین کنسیپٹ ہے نا، اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ ریفائنمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے نا، بہت سارے مقامات پر۔ یعنی وہی ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہی ہے کہ جب ہم استغفار کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو استغفار کا مطلب ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لینا، لیکن امام علی علیہ السلام نے جو آپ کے نہج البلاغہ کے اندر جو جملے موجود ہیں جس میں آپ نے استغفار کے معنی بیان فرمائے اور چھ چیزیں بیان کی ہیں، وہ بھی انہوں نے کہا ہے، تو وہ پھر بالکل ایک نیو ڈائمنشن ہے نا، کہ استغفار کا مطلب اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ نہیں ہے، بلکہ استغفار پورے ایک پروسیس کا نام ہے جس کی چھ سٹیجز ہیں۔ تو اسی طریقے سے توبہ کا مطلب جو ہے وہ خالی یہ نہیں ہے کہ میں گناہوں سے باہر آ جاؤں یا برائی چھوڑ دوں، ہماری نظر میں توبہ کا مطلب یہ، لیکن حقیقتاً توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس خرابی کی جگہ پہ پھنسا ہوا تھا اس زمین کو چھوڑ دے، یعنی وہ ایک مملکت تھی پوری، وہ ایک پوری شیطانی کنگڈم تھی کہ جس میں رہنے کی وجہ سے کیا کیا چیزیں موجود تھیں، وہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود تھیں، وہاں کے رولز کیا تھے، یہ رولز تھے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو صفات رذیلہ کی بات کی ہے یہ اس شیطانی کنگڈم کے پریویلنگ رولز ہیں اینڈ ریگولیشن ہیں، کہ تم اگر میری مملکت میں رہو گے تو کیسے رہو گے، ایسے رہو گے کہ آخر میں تم حاسد ہو جاؤ، تم میری مملکت میں رہو گے تو کیسے رہو گے کہ آخر میں تم دنیا پرست ہو جاؤ، لمبی لمبی امیدیں ماننے والے بن جاؤ۔ تو ابھی آپ نے اپنی محنت کر کے اس سے جان چھڑائی ہے، تو لیکن اب آپ وہاں پہ بیٹھے تھوڑی رہیں گے اس مملکت میں، اب آپ کہیں گے بھائی میری جان چھوٹی یہاں سے، اب مجھے ویزا ملا، آپ بھاگو یہاں سے، اب ملائکہ کی مملکت میں داخل ہو، ابھی تک ہم شیطان کے اس میں پھنسے ہوئے تھے، اب فرشتوں کی مملکت میں داخل ہو۔ تو یہ جو آپ کا جرنی ہے اسکیپ یا یہاں سے نکلنے کا، پہلے تو آپ نے کو آزاد کرایا، اس وجہ نا کہ پہلے تو آپ کو ویزا ہی نہیں مل پا رہا تھا، اس لیے کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ خدا کی طرف سے ہم کو اذن ملتا یا اجازت ملتی کہ یہاں سے نکلو، شیطان کے تسلط سے باہر جاؤ۔ اب آپ کو وہ اذن ملا، ٹھیک ہے، اب آپ سیدھا سیدھا اپنا پاسپورٹ پکڑے ہوں بھاگے یہاں سے، اب یہاں نہیں رہنا، اس مملکت میں نہیں رہنا، یہاں کبھی دوبارہ آنا بھی نہیں ہے، یہاں کبھی پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اس فلائٹ کا نام حقیقی توبہ ہے، کہ جب انسان اس کنگڈم آف ایول کو مکمل طور پہ ترک کر دے اور اس نورانی جو بھی ڈومین ہے، کہ جو بگن ہوتا ہے فرشتوں سے، آگے تو خدا جانے کیا ہے، لیکن جو بگن ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے ملائکہ سے، وہاں پر داخل ہو۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے وہ نکلنے دیں گے آپ؟
نہیں،
آسان نہیں ہے،
ظاہر ہے آسان نہیں ہے، لیکن یعنی کہ لیکن یہ کہ اگر آپ نے واقعا ان صفات رذیلہ سے جان چھڑا لی، واقعا جان چھڑا لی، تو آپ نکل لیں گے پھر مسئلہ ہے. جیسے وہی میں نے کہا نا، اسی لیے میں نے ویزے والی اصطلاح استعمال کی کہ کیونکہ پہلے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں تو آپ کو وہ اذن ہی نہیں مل رہا.
یہ جو عرفان بھائی نے سوال کیا، تو اس کے ان کے سوال سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مثلا ایک پولنگ فورسز ہیں کہ آپ ٹرانزیشن،
ہاں لیکن میں نے وہی کہا کہ وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ آزاد نہیں ہوئے. میں اس توبہ کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ظاہر ہے ایک توبہ ہے، لیکن اب میں جس توبہ کی بات کر رہا ہوں وہ توبہ کے برائی سے نجات پانے کے بعد باقاعدہ سفر ہے. اور میں نے اسی کی مثال آپ کو دی کہ بہت سارے لوگ کے جو مسلمان نہیں ہیں، ایون دیندار نہیں ہیں، وہ ان بری صفات کو نہیں رکھتے ہیں لیکن خدا والے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا والا بننے کے لیے ایک سفر کرنا پڑتا ہے انسان کو. صرف صفات رذیلہ کا دور کر دینے سے انسان خدا والا نہیں بن جاتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ بہت باریک نقطہ ہے کہ یہ نہیں کہ میں نے اپنے اندر سے یہ فلاں فلاں بری صفات ہٹا دی ہیں تو یہ نہیں مطلب ہوا کہ آٹومیٹیکلی آپ الہی انسان بن گئے یا الہی رستوں پر آ گئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس رستے کی طرف باقاعدہ رجوع کرنا پڑتا ہے. توبہ کا مطلب پلٹنا ہے. اور قرآن کریم میں دو جملے بار دو لفظ بار بار استعمال میں، ایک توبہ اور ایک انابہ. انابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بار بار مڑ کے دیکھتے رہنا، بار بار پلٹ کے دیکھتے رہنا، یعنی بار بار متوجہ رہنا. کہ وہ وہی والی بات جو آپ کی بالکل پریکٹیکلی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں جتنے بھی ٹائم گزارتے ہیں تو شیطان ہر وقت حملہ کر رہا ہوتا ہے. کہ صرف معصوم یا عصمت کا درجہ وہ ہے کہ جہاں پر شیطان بھی بے بس ہو جاتا ہے، یا وہ اولیاء الہی کے جو تقریباً عصمت کے درجے پر ہیں، ان سب کو چھوڑ کے تو شیطان کسی سے بھی مایوس نہیں ہے. تو اس لیے اس کا ہمارے پاس صرف ایک حل ہے، اور وہ حل کیا ہے کہ ہم مسلسل پلٹ پلٹ کے خدا کی طرف دیکھتے رہیں. کیونکہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں زندگی میں، میں آج یہ چاہ رہا تھا کہ بگننگ میں نا کہ کچھ اصول، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا، یعنی میں خود بھی یہ بہت چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ چیزوں کو ریوائیو، تھوڑا سا ریویو کریں، اور اس لحاظ سے ریویو کریں کہ ہمیں پریکٹیکل اور کور پرنسپلز کے حوالے سے انہیں فنڈامنٹلز ہمارے اچھے سے ریوائز ہو جائیں. انسان کو زندگی میں ہلاک جو چیزیں کرتی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا عامل سمجھتے ہیں نا، ریزن، کاز، اپنی کوشش پر بھروسہ کرنا ہے. جس نے اپنی کوشش اور کاوش پر بھروسہ کیا وہ ہلاک ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی میں اپنی کوشش سے شیطان کو ہرا دوں گا، ختم. یعنی ایسا انسان جو ہے، ایسا انسان، اس کا مطلب ہے سمجھ لیں شیطان، یہ اتنا بڑا شیطانی وسوسہ ہے کہ شیطان مکمل طور پہ اس پہ قابو پا گیا. جس نے یہ سوچ لیا کہ میں شیطان کو ہرا دوں گا، میں شیطان کو شکست دے دوں گا، میں شیطانی وسوسوں پہ قابو پا لوں گا، ٹھیک ہے، میں اپنی زندگی میں ان مسائل کو حل کر لوں گا، تو یہ بہت بڑی ایک، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا جو توڑ ہے وہ ہے انابہ. انابہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں، جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں لیکن اپنی ایفرٹ پر آپ کا تکیہ اور توکل نہیں، یعنی آپ ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ میں اپنی کوشش سے نجات پاؤں گا. بتا رہی سمجھ؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا، یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے یہ اگلی سٹیج ہے. اب اگر آپ نے ان خرابی اور ان رذائل سے آپ نے نجات پالی. اب اس کے یہ بعد والے معاملات ہیں توبہ کے، انابہ کے. یعنی ابھی دیکھیں، ابھی ہمارے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں خدا کی طرف دیکھ رہے ہوں. ہمارے پاس یہ کوالٹی نہیں ہے کہ ہم بہت سارے مقامات پر کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آپ پہ توکل کرتے ہیں، اپنی کوشش پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ اب جو ہم جس توبہ اور انابہ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہ قرآن کریم میں بھی اس کے بہت سارے. میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کچھ، جیسے میں نے کہا کہ کچھ کور پرنسپلز فنڈامنٹلز کے حوالے سے کہ جو پریکٹیکل. تھا بیٹا جلدی ہٹ جا. یعنی ایسے اصول کے جو ہمارے لیے عملاً کارآمد ہوں. بلکہ یہ جو چار پوائنٹس میں نے اسی لیے لکھ لیے تھے کہ ان کو ہمیں بار 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 دہراتے رہیں، اتنا دہراتے رہیں کہ آپ کو ازبر ہو جائے، حفظ ہو جائے اپنی زندگی کے اوریجنل پرنسپلس کے. دیکھیں زندگی میں، اب ہم کون سی زندگی کی بات کر رہے ہیں؟ خدائی زندگی کی بات کر رہے ہیں، حقیقی زندگی کی بات کر رہے ہیں. زندگی کا پہلا اصول کیا ہے جسے ہمیں قائم کرنا ہے؟ تھوڑا سا اگر میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتا جاؤں، پہلا اصول خود آپ جس کے قائل ہیں اپنی زندگی میں، وہ کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اصل اور اساسی اصول کیا ہے آپ کی نظر میں زندگی؟ جی،
اب تک جو سمجھ میں آیا وہ تو یہ کہ پہلے اپنی معرفت نفس سے سٹارٹ لے اور پھر اس طرح خدا کی طرف.
بندگی نہیں، بالکل درست ہے، بندگی. بندگی ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان، ابھی دیکھیں اس بات کو غور کیجیے گا کہ کیا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے طہارت نفس ہو چکی ہو؟
نہیں.
یہ بندہ بننے کے لیے، عبدیت کو حاصل یا اللہ کی بندگی کی طرف رجوع، عبودیت کے لیے کوئی ضروری ہے؟
نہیں،
ضروری نہیں ہے. تو پہلا اصول کیا ہے جس پر بنیاد رکھتے ہوئے آپ چلیں گے؟ میں عبد خدا ہوں. سب سے پہلی بات صبح شام، اور یہ بات ہم اپنے آپ کو کم از کم کتنی دفعہ یاد دلاتے ہیں دن میں؟ کم از کم 5 مرتبہ. یعنی جب بھی آپ نماز کی نیت کرتے ہیں تو نماز کی نیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ میں عبد خدا ہوں. یہ اصل نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ بندگی. اور اسی چیز کے لیے کہ یعنی اسی بنیاد پر جو قرآن ہے کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان وان اعبدونی حاذا صراط مستقیم. اے بنی آدم، یہاں پر بات کس سے ہو رہی ہے؟ مومن سے، مسلمان سے، جو بھی نسل آدم سے، مرد ہو یا عورت ہو. الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان وان اعبدونی، یعنی وہ انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی حاذا صراط مستقیم. ٹھیک، تو پہلا اصول کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اپنے کو کیا یاد دلاتے رہنا ہے؟ میں عبد خدا ہوں. اور اس کے لیے قطعاً اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جب میری نفس کی طہارت ہو جائے گی اور میں کسی کمال پہ پہنچ جاؤں گا تب میں کہوں گا، سوچوں گا میں بندہ خدا ہوں. ٹھیک ہے، بندہ خدا ہونے کے لیے، بندہ خدا ہونے کے لیے، یعنی کہ یہاں پر اگر اس آیت میں ہم غور کریں تو بندہ خدا ہونے کے لیے کس بات کی شرط ہے؟ بنی آدم ہونے کی. بندہ خدا ہونے کے لیے جو ہے نا کسی مومن کامل ہونے کی شرط نہیں ہے. اگر تم بنی آدم میں سے ہو، اولاد آدم میں سے ہو، یعنی اس کا اگر دوسرا تھوڑا سا تلخ بات کہیں، اگر تم حیوان نہیں ہو، اگر تم انسان کی شکل میں کوئی جانور نہیں ہو، تو تمہیں اس بات کا فوراً لحاظ ہونا چاہیے کہ میں عبد خدا ہوں. ٹھیک ہے, یہ پہلا اصول ہے, اصل اصول ہے, اساسی ہے, بیس ہے, فاؤنڈیشن. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی قسم کی اپنے دین کی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے. ٹھیک, دوسرا اصول کیا ہے کہ زندگی عمل کا نام ہے یا بے عملی کا نام ہے؟ کیوں اور کون سا عمل, یعنی عمل بھی کون سا؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ گھر میں بیٹھے رہنا بھی ایک عمل ہے, کچھ نہ کرنا بھی ایک فعل ہے یا نہیں؟ مطلب کون سا انسان ہے جو عمل سے باہر ہے؟ فعلیت سے باہر تو کوئی بھی نہیں ہے. جو سو رہا ہے وہ بھی ایک کام کر رہا ہے, جو کچھ نہیں کر رہا وہ بھی ایک کام کر رہا ہے. کون سا عمل, یہ بہت بہت ہی بہت ہی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ عمل جس میں آپ کو ریزسٹنس ملے. انسان ہمیشہ اس عمل کی بنا پر ترقی کرتا ہے جس میں اس کو مزاحمت اور ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے. بات واضح ہو رہی؟ میں اس کو کئی دفعہ مثال لے کے سمجھا چکا ہوں کہ آپ کو اگر اپنے مسلز بنانی ہے تو آپ اپنے ہاتھوں پر دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونکنے سے مسل نہیں بنے گی. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کی مسلز جو ہیں جب تک اگینسٹ دا ریزسٹنس کام نہیں کریں گی, ہاتھوں کی, پیروں کی, ایون دماغ کی. کہنے مثال کے طور پر آیت اللہ حسن زادہ عملی کہ ان کے پاس جو لوگ جاتے تھے کہ مجھے فلسفہ و عرفان پڑھنا ہے, ان سے وہ کہتے تھے پہلے ریاضی پڑھ کر آؤ, ارتھمیٹک. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے پتہ چلے کہ تمہارے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی گہرائی میں جانے کی طاقت ہے یا نہیں ہے. فلسفہ و عرفان پڑھنے کا شوق تو لے کے ہر ایک آ جائے گا, دماغ میں یہ سکت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو عمل کس لیے لازمی قرار دیا ہے خدا نے؟ شوقیہ نہیں کہ ہم اس پر لڑیں کہ ہم کہہ گیا کہ یہ اور ایک یہ, نہیں. عمل کیوں لازمی ہے؟ کہ جو عمل آپ کی زندگی میں ریزسٹنس لے کر آتا ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہی ہے نا افیکٹونیس. یہ نہیں, ایک بات یہ ہے کہ عمل صالح میں ریزسٹنس لازمی ہے, اور ریزسٹنس کا مطلب بیرونی نہیں ہوتا. عمل صالح میں سب سے بڑا ریزسٹنس اندرونی ہوتا ہے. یعنی بہت سارے آپ کے کام اور اعمال ایسے ہوتے ہیں جس میں رکاوٹیں باہر سے آتی ہیں. یہی فرق ہے جہاد اصغر اور جہاد اکبر میں. جہاد اصغر ان چیزوں کے خلاف جہاد کرنے کا نام ہے جس میں ریزسٹنس ایکسٹرنل ہے, اور جہاد اکبر ان معاملات میں جہاد کرنے کا نام ہے جس میں ریزسٹنس انٹرنل ہے. انٹرنل ریزسٹنس سب سے بڑی پرابلم کریٹ کرتی ہے انسان کے لیے. یعنی ہم نے چاہا کہ میں صدقہ دوں, اب آپ ایک نیت کریں اور صدقہ, اور دیکھیں کیسا ہجوم آپ کے اوپر آتا ہے کہ ابھی وہ پیسے میں نے اس کے لیے رکھے ہوئے تھے, یہ نالائق ہے, یہ مستحق نہیں ہے. آپ دیکھیں 15-20 قسم کے جو ہے نا آئیڈیاز فوراً دماغ میں آ جائیں گے, کہ جو یہ انٹرنل ریزسٹنس ہے اور اس کے خلاف کام کرنا زیادہ مشکل ہے. ایک نماز ہم توجہ سے پڑھ کے دکھائیں ذرا, ایک نماز. جبکہ ہم, یعنی کہ کبھی میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ ہم مثال کے طور پر بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کوئی پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے دفتر کے کام نبھا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات انسان آدھا آدھا پونا پونا گھنٹہ ایک دم فوکس رہتا ہے, غرق ہو جاتا ہے اس پرابلم میں. نماز میں 10 منٹ فوکس نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں وہ کمپلیٹ فوکس, وہ جو غرق ہونا ہے اس میں, 10 منٹ پاسبل نہیں ہے. تو ریزسٹنس تو اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ ہے, انٹرنل ہے. ٹھیک ہے, اللہم صل علی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ پہلا اصول جو ہے زندگی میں اعمال کا، کیونکہ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عمل خالی ہاتھ پیروں کو ہلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل اس کام کا نام ہے کہ جو آپ کو ایک نتیجہ دیتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا بہت زیادہ، کہ یعنی اس قسم کے بہت واقعات و روایات ہیں پیغمبر اکرم کے زمانے میں، کسی غزوے میں ایک شخص بڑی بہادری سے جنگ کر رہا تھا، آپ کے اصحاب نے کہا کہ یہ تو بڑا شجاع انسان ہے، بڑا دلیر ہے، آپ نے کہا یہ جہنمی ہے. پیغمبر اکرم تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص زخمی ہوا، گرا، اور اس کے بعد لوگ اس کے پاس گئے اور کیا مثال کے طور پر کلمہ پڑھو، گئے کون سا کلمہ، میں تو فلاں قبیلے کی حمایت میں آگے جنگ کر رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ عمل کی شکل جو ہے یا صورت وہ نہیں ہے اصل بات، بلکہ عمل جو نتیجہ برآمد دیتا ہے، یا جیسے میں بار بار ایک بات ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں کہ عمل کے ذریعے سے جو صفت حاصل ہوتی ہے، جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ ہے. تو وہ صفت پیدا ہونے کے لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات کیا ہے؟ عبودیت، بندگی. اگر بندگی نہیں ہے تو آپ کا عمل کبھی بھی خدائی نتیجہ نہیں دے گا، ریسٹ اشورڈ، بالکل آرام سے. اگر بندگی کی بنیاد پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو کبھی بھی خدائی نتیجہ نہیں آئے گا. دوسرا اصول کیا تھا؟ کہ ہمیشہ عمل کرنا ہے. بندگی کا مطلب بیٹھے رہنا نہیں ہے، بندگی کا مطلب بے عملی زندگی. کیوں عمل کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ جب تک انسان اگینسٹ دا ریزسٹنس کام نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے نفس میں ترقی نہیں پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو یہ مثالیں بتا چکا ہوں کہ بزرگان ہمارے، کہ کسی کوئی شخص نے آگے ان سے کہا کہ مجھے تو اب بہت اچھا لگا ہے نجف، ایرانی خاص طور سے، مجھے تو نجف کربلا بہت پسند آ گیا ہے اور میں تو بس چاہتا ہوں کہ یہاں اپنی زندگی گزار لوں، یعنی وہاں پر جو میری ذمہ داریاں تھیں وہ چھوڑ دوں. سختی سے منع کیا اس بات کو، اور اس بات اور ریزن یہی سمجھایا ہے کہ تم یہاں پر آ رہے ہو اس ذمہ داری سے فرار کرنے کی نیت سے جو خدا نے تمہاری زندگی میں رکھی ہے. یعنی بائی ڈیفالٹ لائف جو ہے وہ ریزسٹنس ہے، بائی ڈیفالٹ ریزسٹنس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں امتحان الہی. اور وہ ریزسٹنس اس وجہ سے ہے کہ تاکہ ہم کیا کریں، ترقی کریں. یہ اصول سمجھ میں آ گیا. تو وہ زندگی نہیں اختیار کرنی کہ ذمہ داری سے بھاگ جائیں. اور یعنی وہ انسان جو آرام طلبی والی زندگی کے پیچھے فقط ہے، وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، ایک لو لیول کے گریڈ پر آمادہ ہے کہ میں آخرت میں ترقی یافتہ نہ ہوں، میں ایک نچلے درجے کا انسان ہوں. مطلب وہی ہوگا کہ اگر مسلمان ہے، یعنی مسلمان ہے نا، جیسے ہم سب لوگ بھی یہی سوچتے ہیں نا کہ اب بھاگ جائیں، یہاں زیادہ مشکل ہے، وہاں زیادہ مشکل ہے، ادھر سے بھاگ جائیں، سکون والی جگہ پہ رہیں جہاں پر بس زندگی جو ہے وہ 9 to 5 چل رہی ہو، تھوڑا بہت ہو، کوئی پرابلمز نہیں ہو. تو ان فیکٹ یہ کہ ہم نے اگر مجاہدے کو ترک کر دیا، ہم نے اگر مشکل، اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، اگر مومن ہے تو مومن الٹیمیٹلی ضائع نہیں ہوتا، صحیح ہے نا، کہ اگر وہ مومن بے عمل بھی ہے تو کہیں نہ کہیں تو رہے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا. ضائع انسان ہوتا ہے کفر کی وجہ سے، نعوذ باللہ.
اگر اس ریزسٹنس کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ عمل میں کمی آ جائے یا انسان ہار جائے تو وہ پھر نیگیٹو میں جاتا ہے؟
نہیں، دیکھیں اس میں پھر دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل میں کمی آپ کیا کہہ رہے ہیں، جیسے عمل کا مطلب کوانٹیٹی تو ہے ہی نہیں، عمل کا مطلب تو حقیقتاً یہ ہے کہ آپ کو نتیجہ کیا دے رہے ہیں، آپ نتیجہ کیا پروڈیوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عمل پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے نا، کہ ہمارے سامنے ایسے بہت سارے واقعات اور مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے ان کا نام سنا ہے، حنزلہ، غسیل الملائکہ جن کو لقب ملا تھا احد میں، کہ وہ ایک نوجوان تھا 20s میں، یعنی کہ وہ اسی رات جب پیغمبر اکرم نکلے ہیں، چلے ہیں باہر جنگ کے لیے، تو اسی رات ان کی شادی ہوئی ہے. اور انہیں خبر ملی ہے کہ پیغمبر چلے گئے ہیں, وہ نکل کے آ گئے اور احد کے دن جنگ میں شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, تو بظاہر یہاں پر آپ کو کوئی بہت وہ نہیں لگ رہا ہے کہ ایک جوان ہے اس میں, لیکن رسول خدا نے فرمایا کہ ان کو ملائکہ نے زمین اور آسمان کے درمیان غسل دیا ہے, اور اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا, لقب غسیل الملائکہ. تو بیسیکلی بات جو ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان کے نفس کی کیا حالت ہے. ٹھیک ہے, عمل کی ظاہری صورت کاؤنٹ نہیں کرتی ہے خدا کی بارگاہ میں, تو وہ نفس کی حالت, نفس کی شکل وہ اصل چیز ہے. ابھی اس پر ہم آتے ہیں. تو پہلے یہ بات سمجھ میں آ گئی, ایک ایک کر کے, عمل ضروری اور لازمی ہے. یعنی عمل اگر ضروری نہیں ہے, آپ اگر اگینسٹ دا ریزسٹنس آپ کا نفس ورک نہیں کر رہا, وہ ترقی یافتہ نہیں ہوگا, طاقتور نہیں ہوگا. اور ہمارا اس عالم تکلیف میں دنیا میں آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا اگر عمل سے بھاگے. دوسری بات یہ ہے جو اہم ترین نقطہ قرآن نے سمجھایا ہے کہ ہر عمل عامل کے گلے کا ہار ہے. کل الزمناہ طائرہ فی عنقہ, کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, ہر انسان کے گلے کا ہار ہم نے اس کا عمل بنا دیا ہے. یعنی جو آیت اللہ جوادی عملی کے جملوں میں کہ عمل اپنے عامل کو رہا نہیں کرتا. عمل کا کیا مطلب ہے؟ عمل کا مطلب وہ کام نہیں ہے جو ہم نے کیا ہے, عمل کا مطلب وہ اثر ہے حقیقتاً جو کسی بھی ایکشن سے آپ نے ڈیرائیو کیا ہے. یعنی ابھی ہم نے نماز پڑھی, نماز کا عمل ختم ہو گیا, لیکن یہ عمل میرے گلے کا ہار ہے. کس طریقے سے ہار ہے میرے گلے کا؟ کہ اس میں سے جو اثر میں نے ڈیرائیو کیا وہ میرے ساتھ فار ایور ہے. کل انسان ہر شخص, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ 11, ہر انسان وہ ہے, الزمناہ طائرہ فی عنقہ, اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے اس کا طائر, اس کا عمل. یہ اسی طریقے سے کہ ہر عمل کس کے طرف پلٹ کے جاتا ہے, آپ لوگ اگر سورہ بقرہ کی آخری آیت کیا ہے, آخری آیتوں میں لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال, تمہارے لیے تمہارے اعمال. ٹھیک, تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ عمل کیا کرتا ہے. عمل کرنے والے کے گلے کا ہار ہے. اور کس طریقے سے گلے کا ہار ہے؟ اس اثر اور اس نیت کی بنیاد پر, جس نیت کی بنیاد پر وہ عمل انجام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب تیسرا قانون یہ ہے کہ جب انسان میدان عمل میں اترے, تو اب میدان عمل میں جب آپ اترتے ہیں تو ان موسٹ آف دا کیسز یو آر انٹریکٹنگ وتھ سم ون ایلس. ٹھیک ہے, اس کو بہت غور سے سمجھتے رہیے گا, یہ بہت اہم, اپنے پریکٹیکل پوائنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں نا, بہت اہم بات ہے. جب آپ میدان عمل میں اترتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں نا, تنہائی میں تو عمل نہیں کرتے, فرد کی حیثیت سے تو خالی نہیں رہتے. جب آپ دوسروں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری مین ٹینڈنسی کیا ڈیولپ ہوتی ہے, کیا مین ٹینڈنسی ڈیولپ ہوتی ہے؟ دوسرے کو دیکھتے رہنا. یعنی میں اگر مثال کے طور پر میں یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو میری ٹینڈنسی یہ ہوگی کہ آپ سب لوگ کیا کر رہے ہیں, فلاں نے توجہ سے نہیں سنا, فلاں نے دقت نہیں کی, فلاں نے کچھ نہیں کیا, یہ خیال میرے دماغ میں سب سے آخر میں آئے گا کہ میں نے کتنی دقت و محنت کی, میں نے کتنے خلوص سے بات کی, میرے عمل میں کتنی طہارت اور قربتاً اللہ عنصر تھا, یہ سب سے آخر میں آئے گا. میں مسلسل ہر ایک کی شکل دیکھ کے نا اس پر ہی کمنٹ اور وہ سب پاس کر رہا ہوں گا کہ فلاں یہ تھے اور فلاں یہ تھے اور فلاں یہ تھے. تو جب آپ میدان عمل میں اترتے ہیں تو میدان عمل میں یعنی آپ کے آمنے سامنے کوئی ہوتا ہے, آپ کسی سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں جو سب سے بڑی اور مین میجر ٹینڈنسی ڈیولپ ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے غافل ہو کر دوسرے کو دیکھتے رہنا. بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کریم نے اس بات کو ہمیں سمجھایا ہے بڑے بہت اچھے طریقے سے. میں دو تین مثالیں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت بہت ہی اہم بات ہے. سورہ رعد میں بھی ہے یہ آیت اور سورہ انفال میں بھی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قوم کی بات, خدا کسی قوم کی حالت کب نہیں بدلتا؟ جب پڑوسی صحیح ہو جائیں, جب تمہارا دشمن صحیح ہو جائے. بتائیں یہی, اور یہی وہ بات تھی جو میں پچھلی دفعہ کہہ رہا تھا کہ فرعون کا غرق ہونا بنی اسرائیل کے مسئلے کا حل نہیں ہے. ہر انسان کے مسئلے کا حل اپنے نفس کا صحیح ہونا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, جو کچھ بھی کسی قوم کے احوال میں ہے اس کو خدا کب تبدیل کرتا ہے؟ کب تک تبدیل نہیں کرتا؟ حتی یغیروا ما بانفسہم. اور اگر قوم یہ کام نہ کرے تو امام معصوم کی موجودگی کے باوجود حالت نہیں بدلتی. یہ ایک ایسا قانون خدا ہے کہ کبھی رد نہیں ہوتا, کبھی پلٹتا نہیں. اسی طریقے سے دیکھیں, میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ ہم لوگوں نے تالوت اور جالوت کا واقعہ پڑھا تھا, آپ کے ذہن میں ہے نا, کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امام زمان علیہ السلام کے اس کے حوالے سے بہترین وہ ہے, ہمارے لیے ایک پورا بیرومیٹر ہے کہ اگر ہم امام کے حوالے سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو تمام کے تمام پیرامیٹرز وہاں موجود ہیں, پرکھ لیجیے اپنے اوپر. جب تالوت جالوت کے مقابلے میں چلے تو دشمن بہت زیادہ طاقتور تھا نا, انہیں اپنا سارا زور کس چیز پہ صرف کرنا چاہیے تھا؟ جنگی اسٹریٹجی پہ, ویپنز پہ, اس پہ اس پہ. قرآن کریم نے ایک لفظ نہیں کہا اس بارے میں, ایک لفظ نہیں ہے. بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا, یعنی کہ پہلے مختلف طریقوں سے قوم کے ہی نفوس کی حالت کا امتحان ہوتا رہا, اس کے بعد جب آرمی لے کے چلے تو پھر اب ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تم کو ابتلا میں, آزمائش میں ڈالتا ہے نہر کے ذریعے سے. اور آخر میں جو لوگ فتح یاب ہوئے ہیں ان کا قول کیا تھا؟ ان کا قول کیا تھا؟ الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, وہ لوگ کہ جو اس بات کے امیدوار تھے کہ ہمیں خدا سے ملاقات کرنا ہے. تو ان کی توجہ سامنے والے پہ تھی کہ اپنے اپنی طرف تھی؟ یہ اہم ترین اصول ہے کہ اگر آپ کو انفرادی طور پر, قومی طور پر, کسی بھی طریقے سے کامیاب ہونا ہے تو اصول کیا ہے؟ اپنی طہارت, ان قوانین پر قائم ہو یا نہیں ہو کہ جو قوانین خدا کے ہیں. کیونکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کامیابی تمہاری طرف سے تھوڑی آتی ہے. یعنی خدا نے مسلمانوں کو اتنا کلیئرلی دکھایا اس بات کو بدر اور احد میں جو کنٹراسٹ آیا ہے کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے تم کو کتنی آسانی سے کامیاب کر دیا, اور جب تم وہ 1000 کا لشکر لے کے آ گئے تھے تو کتنے آسانی سے ناکام ہو گئے, ہار گئے. کہ اس یہ والی تو بات ہی نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اس میں توجہ کس پر رکھنی ہے؟ اور بدر میں بھی جو قرآن کریم کی اگر آپ آیتیں دیکھیں, سورہ انفال کی, سورہ آل عمران کی, خدا نے کس چیز پر وعدہ کیا ہے ملائکہ کو بھیجنے کا؟ دشمن کی بنیاد پہ. ان تصبروا وتتقوا, اگر تمہارے اندر صفت صبر ہے اور تقوی ہے. یعنی تمہاری یہ صفت صبر اور تقوی کہاں ہے؟ تمہارے نفس میں ہے, سامنے والے کے نفس میں ہے. اگر تمہارے نفس میں صبر اور تقوی ہے تو ہم تمہارے لیے اتنے فرشتے بھیجیں گے. اور اس میں ایک اور آیت بھی بڑی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ تم میں کا ایک ان کے مثال کے طور پر 100 پر بھاری ہے, لیکن خدا نے تمہارے اندر کمزوری کو دیکھا. تو اب مثال کے طور پر 1:10 یا 1:2 ہے, یعنی ہمارے نقطہ نظر سے 1:10 کا ریشو ہوتا ہے بازو کی طاقت پر, ویپنز پہ. قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں کا ایک ان کے 100 یا 10 پہ کیوں بھاری ہے؟ اپنے ایمان اور تقویٰ کی وجہ سے, اس لیے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے. سورہ محمد کی آیتوں میں جملہ ہے کہ والکافرین لا مولا لہم, کہ اللہ میرا مولا ہے, جو یہ جملہ بدر میں امام علی علیہ السلام کی زبان پہ جاری ہوا تھا کہ اللہ میرا مولا ہے, ولا مولا لہم, ان الکافرین لا مولا لہم, کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. یہ چیز تقویت دے رہی ہے, بات واضح ہو گئی. یہ اصول عام زندگی میں بھی ہے کہ جب آپ میدان عمل میں اتریں گے تو کامیابی کا معیار اور پیمانہ کیا ہے؟ میرے اپنے نفس کی حالت, نہ کہ یہ کہ میں سامنے والوں کو ہر وقت دیکھتا رہوں. وہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ ایک اسٹریٹجی کہ کسی سے کوآپریٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, یا کسی کو کنفرنٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, وہ سب یعنی وہ باتیں اس کے ماتحت ہیں, وہ بات کی باتیں ہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہمیشہ یعنی کہ جیسے احد خدا نے کیوں کرائی اس طریقے سے, بدر کی اتنی کامیابی کے بعد خدا نے احد میں یہ ناکامی کا منہ کیوں دکھا دیا کہ تمہارے نفس میں خرابی پیدا ہو رہی ہے, اس کو صحیح کرو, اس کو سیدھا کرو. ٹھیک ہے. اور چوتھا اسی سے ریلیٹڈ جو بات ہے اور اصول ہے وہ یہ کہ خدا کی مدد مومن کے لیے ہمیشہ ہے, اور ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے توکل با خدا کے معیار کے مطابق. جتنا ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اتنا ہی خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جتنا ہم خدا پہ بھروسہ کریں, ٹھیک ہے, جتنا توکل کریں, اور جیسا میں شروع میں یہ بات کہہ رہا تھا, جتنا آپ توکل اپنی قوت بازو پہ کریں, جتنا آپ توکل اپنی اسٹریٹجک پلاننگ پہ کریں, جتنا توکل آپ اپنے کارناموں پہ اور اپنی کارگزاریوں پہ کریں, اتنا ہی انسان نعوذ باللہ ہلاکت سے نزدیک ہو جاتا ہے. یعنی جیسے میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ امام خمینی کا جو انقلاب کے بعد کے جملے تھے وہ بعین ہی یہی تھے کہ جس کو مخالفین کہتے ہیں کہ ہی واز اے ویری ویگ پرسن, کہ وہ انہیں گھماتے تھے بات کو, یعنی کہ جو انسان یہ کہے کہ میں نے اپنی زندگی میں خدا کے علاوہ کسی اور کے کام کو نہیں دیکھا وہ بات گھما رہا ہے, اور جو اپنی زندگی میں یہ بولے کہ ہاں میں بڑا عقل مند ہوں اور میں بہت بڑا پلانر ہوں اور اسٹریٹجسٹ ہوں, وہ جو ہے نا وہ بڑا صحیح انسان ہے. تو انہوں نے بہت دفعہ یہ بات کہی کہ ہم لوگ جو تھے ہم ایک صحیح, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, دیکھیں پھر وہی بات ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام نہیں کریں گے, آپ پلان نہیں کریں گے, آپ کیونکہ یہ خدا نے ذمہ داری, آپ کیوں کام کریں گے؟ اب پھر اس کا جواب دیں, آپ کیوں کام کریں گے؟ کیونکہ کام کرنا آپ کے نفس کو بنا رہا ہے. خدا نے جب ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے تو عمل کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ اس کے ذریعے سے کامیابی آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا نے کام کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ تمہارا کام تمہیں کامیابی دلاتا ہے. کام کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس کام کے ذریعے سے تمہارے نفس میں ڈیولپمنٹ ہوگی. اور اسی لیے ہم کو یہ بات کہیے کہ تم اس چکر میں نہیں پڑو گے اس سے کامیابی, یعنی تمہارے اپنے معیار کے مطابق کامیابی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, کہ جیسے ہمارے سامنے اس کی جو سب سے بڑی مثال خود کربلا ہے کہ ظاہراً کوئی کامیابی نہیں ہوئی, ظاہراً بالکل کمپلیٹ ڈسٹرکشن ہو گیا, لیکن خود حجت خدا نے ہم کو یہ بات سمجھا دی کہ کامیابی ناکامی اس کو کہتے ہی نہیں ہے. کامیابی ناکامی کا دار و مدار خدا کی مدد پر ہوتا ہے. یعنی اس سے ملتا جلتا یہ جملہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا بہت بہت خوبصورت جملہ ہے کہ لوگ غنی و فقیر کس کو کہتے ہیں؟ مطلب پیسے ہوں، اسٹیٹس ہوں، جائیداد ہوں، فلاں فلاں. آپ نے فرمایا کہ جب تک انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جائے غنی و فقیر کا تعین نہیں ہوتا. خدا کی بارگاہ میں حاضری کے بعد پتہ چلے گا کون غنی ہے کون فقیر ہے. یہ سب کے سب جو تم لے کے بیٹھے ہو نا، یہ سب یوز لیس ہیں، یہ باتیں، یہ سب ٹیمپرری وہ چیزیں ہیں. تو خدا نے عمل کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا ہے، اور ہمارے مطلب آئمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، ہمارے بزرگان اولیاء سب نے اس بات کو کلیئر، بالکل کلیئر ورڈز میں بتایا. جیسے آیت اللہ بہجت کے جملے، تقاریر، جو مطلب میرے پاس کافی سارے ان کے کلپس محفوظ ہیں، وہ بالکل کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ قضیہ ہمی است، یعنی فارسی میں کہ جو معاملہ ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ تم اپنی بندگی اور طہارت نفس میں کہاں پہنچ رہے ہو، کہ ہر چیز گھوم کے اس پر ہی آ رہی ہے، باقی کسی بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ نمازی تھے نہیں تھے، آپ فلاں تھے، آپ مجاہد تھے نہیں. ان دا اینڈ تمہاری بندگی اور نفس کی طہارت کا معیار کیا حاصل کیا تم نے، قضیہ ہمی است، معاملہ یہی ہے. اگر یہاں پر معاملہ خراب ہے تو پھر کچھ بھی کرتے رہے، کہیں بھی گھومتے رہے، پرابلم سالو نہیں ہے. تو یہ عملاً اس بات کو، جیسے میں نے کہا ان چار باتوں کو نا، کہ جب بھی ڈیلی لائف میں صبح اٹھتے ہوئے، رات سوتے ہوئے، صبح اٹھتے ہوئے، رات سوتے ہوئے، اس کو دہرائیں، کیونکہ یہی چیزیں جو ہیں یہ عمل کی معنویت اور عمل کی حقیقت کو ڈٹرمن کرتی ہیں. بات واضح ہو گئی کہ بندگی، یعنی ہر نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ اپنے کو یاد دلائیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں اس عہد کو دہرانے جا رہا ہوں کہ میں عبد خدا ہوں. عمل ہے، لازمی ہے، لیکن عمل کا مقصد کیا ہے؟ اور جس نے اپنی کوشش اور سعی پر توکل کیا وہ ہلاک اور ختم. ٹھیک. اچھا، اب تھوڑا سا توبہ کے حوالے سے، کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے، جو امام خمینی کے بھی استاد تھے اور ایک بزرگ عارف، یہ تقریباً مرزا علی قاضی کے ہم عصر میں سے تھے، مطلب تھوڑے جونیئر تھے لیکن اسی زمانے میں تھے. اور آئی تھنک یہ شاید اخند حسین قلی حمدانی ان کے شاگردوں میں سے تھے. تو بہرحال ایک بہت بزرگ شخصیت، آیت اللہ حسن زادہ عملی نے ان پر پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے تفصیلی ان کی لائف ہسٹری پر، جو میں نے تھوڑا سا آپ کو سنایا بھی تھا پچھلی دفعہ، قبرستان، قبر ڈھونڈنے والا واقعہ انہوں نے سنایا تھا. ان کے انتقال کے وقت کا جو واقعہ ہے، ان کے ایک شاگرد نے، ایک عالم نے بیان کیا کہ میں رات سو رہا تھا اور میں نے اچانک خواب میں دیکھا کہ آقا جواد جو ہیں وہ عرش خدا کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سجدہ، جیسے ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم یہ سامنے زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً جو اولیاء خدا کا سجدہ ہے، وہ جتنی زیادہ خدا کی آپ کی معرفت بلند ہوگی، اتنے ہی بلند مقام توحید پر آپ کا سجدہ ہوگا. تو کیا دیکھا کہ عرش الہی کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں گھبرا کر اپنے گھر سے نکلا اور پھر میں ان کے گھر گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلا کہ ابھی ابھی ان کا انتقال ہو گیا. مطلب بہت ایک ایسی شخصیت کے جو بہت اسٹیبلشڈ، یعنی ان ڈینائبلی گریٹ جو پرسنالٹیز ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، ان میں سے ایک شخصیت.
ہاں
بعض اوقات ایک وہ تاثرات بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر انسان کامل نہیں ہوتا تو تجلی کامل نہیں ہوتی, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم ان کے مقام پہ تو بحث نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کئی کتابیں ایسی لکھی ہیں کہ جو بہت زیادہ پریکٹیکل ہیں, یعنی کہ کیا کریں کیا کریں کیا کریں. تو یہ بک ہے لقاء اللہ, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے مطالعہ بھی کیا ہو, اس کا اردو میں چھپ چکی ہے, ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اس کا. بہرحال تو اس میں جو سب سے پہلی بات بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے, آغاز مراجعت, تصمیم و آغاز مراجعت. یعنی کیا مطلب ہوا؟ تصمیم پکا ارادہ, آغاز بگننگ, مراجعت پلٹنا. جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ کہاں پر پڑے ہوئے ہیں, خود آیت قرآن کی روح سے اسفل سافلین میں, ٹھیک ہے. اور اسفل السافلین کا مطلب کیا ہے؟ یہ لعب و لہو والا مقام ہے. لعب و لہو والے مقام کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہاں پر شیاطین کلم کھلا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. انہوں نے ہر جگہ اپنے اپنے فالس بینرز اور کہہ لیں لیمپ پوسٹ اریکٹ کیے ہوئے, جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو کھینچتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, سب چل رہا ہے. یہ اسفل السافلین. تو پہلا تو اسٹیج ہم نے الحمدللہ بات کر لی, کہ جس میں ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ پہلی بات کیا ہے کہ جو صفات رذیلہ اور خبیصہ ہیں ان کو اپنے نفس سے باہر نکالنا ہے. اور جب تک یہ کام ہم نے نہیں کیا اس وقت تک شیطان کے پھیلائے ہوئے جال میں سے نکلنے کا سوال ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو شیطان کسی نہ کسی رسی سے باندھ کے رکھے گا ہم. اب اس کے بعد پلٹنا ہے, توبہ, توبہ صحیح. اور اس میں دونوں باتیں آتی ہیں. یعنی دونوں باتوں کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو جہاں پر ہمیں تھوڑا سا سمجھنے میں دقت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم ہر چیز کو ایک بہت بلیک اینڈ وائٹ وے میں سمجھنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں. بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے یہ جملہ آپ سے کہا نا, تو آپ یہ سوچیں گے کہ ہاں ایک اسٹیج یہ ہے کہ میں بھی اپنی بری صفات کو دور کر رہا ہوں. پھر ایک مرحلہ وہ آئے گا جب بری صفات پورے طور سے دور ہو جائیں گی. پھر مرحلہ آئے گا کہ میں پلٹنا شروع کروں گا. یہ چیزیں ایسے الگ 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 نہیں ہوتی ہیں زندگی میں, بلکہ کیا ہوتا ہے, یہ تمام اسٹیجز اوور لیپ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ جب انسان برائی سے باہر آنا شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ خدا کی طرف لوٹنے اور رجوع کرنے کے مرحلے میں بھی آ جاتا ہے. لیکن حقیقتاً لوٹنے کے قابل کب ہوگا؟ جب اس کو, ان ساری زنجیروں کو توڑ دے گا, اس کو کندھا کر دے گا, قطع کر دے گا, کاٹ دے گا ان سارے شیطانی ریلیشن شپس کو. لیکن توبہ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ آپ گیس کر سکتے ہیں توبہ میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, تقریباً بات صحیح ہے, لیکن اس کی تھوڑی سی اور. توبہ کرنا جو ہے نا وہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہے حقیقتاً. کیوں؟ اس لیے, یعنی مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے اس بات کو اپنی زندگی میں فیل کیا ہو یا نہیں کیا ہو, لیکن مجھے یہ بات بہت زیادہ شدت سے محسوس ہوئی ہے. اور ایک زمانے میں میں نے اس کو باقاعدہ اپنے ان تاثرات کو لکھ کے محفوظ کیا تھا, کہ انہیں وہ تاثرات کیا تھے, وہ ویژن کیا تھا, کہ گویا کہ یہ جو دنیا ہے, دنیا کی ہماری زندگی ہے, یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک پاسچر لینڈ ہے, ایک چراگاہ ہے, کھیت ہے, ایک میدان ہے, ہم اس میں دوڑتے پھرتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ چیزیں ہیں, ہمیں بعض اوقات یہ بھی نہیں فیل ہوتا کہ ہماری دین میں کوئی پرابلم ہے یا مسائل ہیں, ہمارا دین بھی صحیح چل رہا ہے, مجلس, نماز, سب چیز صحیح چل رہی ہے. اصل مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ یہاں سے نکل کر اور عالم ملکوت کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں, تو بارڈر لائن پر, یعنی جو مجھے بات لگی تھی, محسوس ہوئی تھی, کہ اس کی سرحدوں پر شیطان نے اپنے سب سے خطرناک سپاہی بٹھائے ہوئے، اس کے اندر اتنے خطرناک سپاہی شاید نہ ہو جتنے اس کے مستعد ترین کارکنان جو ہے نا وہ کہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں، بارڈر پہ، جو کسی طریقے سے آپ کو نکلنے نہیں دیں گے، مطلب اپنی پوری طاقت کے مطابق. اور اسی وجہ سے توبہ جو ہے نا، توبہ اور استغفار حقیقتاً مشکل ترین کام ہے زندگی کا، مشکل ترین کام ہے. مطلب آپ ابھی ہیں، دیکھیں ایک مسلمان ایک مومن بھی ہے جس نے اپنے آپ کو انہیں مملکت سے، جیسے میں اس کو اور تھوڑا سا بیان کر دوں ذرا سی علمی و عرفانی زبان میں، کہ علامہ طباطبائی نے مومنین کے جو رسالۃ الولایہ ہے اس میں انہوں نے مومنین کے تین لیولز بیان کیے. ایک مومن وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر سراؤنڈڈ بائی دنیا ہے، اگرچہ کہ وہ مومن ہے، اگرچہ کہ وہ مسلم ہے، اگرچہ کہ وہ خدا کی باتوں پر کو قبول کرتا ہے، لیکن وہ سراؤنڈڈ بائی دنیا ہے، یعنی دنیا اس میں پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں، نفوذ کیے ہوئے ہیں. وہ مومن اس سے باہر آتا ہے کہ جس کو، یعنی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو حامل صداقت ہوتا ہے، سچائی، یعنی ایک ایسا مومن جو اپنے نفس میں سے جھوٹ اور فریب کے ہر اثر کو باہر نکال دے. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا مشکل کام ہے یہ، یعنی صدق و صداقت کو حاصل کر لے اس کا نفس، صادق ہو جائے جس کا نفس. یہ وہ مومن ہے کہ جو اس سے نکل کے پہلا درجہ ہے ملکوت کا، اور بالا تر درجہ ملکوت کا یہ ہے کہ تامل انقطاع، جو اس دنیا سے اور اس دنیا کے اثرات سے کمپلیٹلی کٹ آف ہو جائے، جس میں تمام کے تمام اثرات ملکوتی ہیں. تو مومنین کے تین درجات ہیں کم از کم، منیمم. اور زیادہ تر مومنین کون سے ہیں؟ وہ اسی میں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں ضعیف الایمان ہے، یعنی اس دائرے میں ہیں جہاں پر وہ شیطان کے چلائے ہوئے تیروں کی زد میں ہیں، روزانہ گھائل ہوتے ہیں شیطان کے تیروں تلوار سے، اور وہ ابھی اس بارڈر سے نکلے ہوئے، بارڈر سے نہیں نکل پائے. بارڈر سے نکلنے کی جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ کامل سچائی. اور ہائر لیولز پہ جانے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کامل انقطاع، کمپلیٹ کٹ آف. سچائی اس بات کی کہ حق کو پہچاننا، حق کو ایز اٹ از قبول کرنا، اور حق پر اس کا حق ادا کرتے ہوئے عمل کرنا. یہ سچائی، ٹھیک ہے، جو بہت 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 زیادہ، یعنی آپ خود اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنی ویلیوز کو دیکھیں، تو ہمیں بہت زیادہ نظر آئے گا کہ ہم نے کتنی کتنی جگہ کمپرومائز کیا ہوا، کتنے کتنے مقام پر جو ہے نا ہم نے سچ اور حق کو کمپرومائز کیا ہوا تھا. تو یہ ریکوائرمنٹ ہے اس بارڈر سے باہر، شیطان کے ان سپاہیوں کو، سرحدی سپاہیوں کو شکست دے کے اور مملکت ملکوت میں داخل ہونے کی. تو اس لیے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، یہ پلٹنا جو ہے نا، تو اس میں پہلا جملہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شعر لکھا ہے یہاں پہ کہ دست از طلب نہ دارم تا کام من براید، یا جان رسد بجانا یا جان ز تن براید درآید. کہ توبہ کرنے میں آپ کو کیا اسپرٹ رکھنا ہے، کیا عزم رکھنا ہے؟ دست از طلب نہ دارم، یعنی کہ جو میری طلب ہے اس سے میں ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں. یعنی میری طلب کیا ہے، میری طلب کیا ہے؟ اگر حقیقتاً ہم مسلمان اور مومن ہیں تو میری طلب ہے خدا کا ساتھ، میری طلب یہ ہے کہ خدا مجھے اپنی رحمت کے سائے ملے، میری طلب یہ ہے کہ میں خدا سے، یعنی حجت خدا سے، یا جو بھی انسان جس معیار پہ بھی سمجھے اس بات کو، میں ان سے کنیکٹ ہو جاؤں، میں ان سے مربوط ہو جاؤں، میں ان کی ولایت میں کما حقہ چلا جاؤں، میں بندگی کو اصل میں پالوں، یہ میری طلب ہے۔ میں اس طلب سے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں جب تک میرا کام نہیں بن آتا۔ اس کے بعد بیچ میں یہ جو اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے پہلے تمہارے کس پر اٹیک کرتے ہیں بتائیں؟ جان پر۔ آپ اگر کبھی اس بات پہ غور کریں، ہمارے قدم بہت جلدی کہاں پھسلتے ہیں؟ جان پر جیسے ہی بناتی ہے نا، یعنی کہ جو بھی شیاطین کے ایجنٹ ہیں وہ سب سے پہلے کس بات کو تھریڈ دیتے ہیں آپ کو؟ جان کا تھریڈ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں، ہم سب جان کے ہی لے کے تو بھاگے پھر رہے ہیں یا نہیں؟ تو اگر حقیقتاً توبہ کرنا ہے تو یا جان رسد بجانا یا جان ز تن درآید، تو میں یہ عزم لے کے چلاؤں یا میری جان جانا تک پہنچ جائے گی یا جسم سے باہر نکل جائے گی۔ اس عزم کے ساتھ توبہ کے میدان میں قدم رکھو، یعنی یہ جو مراجعت اور رجوع اللہ ہے یہ مذاق نہیں ہے، جیسے میں نے کہا یہ فقط وہ نہیں ہے کہ میں گناہ سے تائب ہوتا ہوں یعنی معافی مانگتا ہوں، نہیں۔ یہاں پر پہلی اسپرٹ کیا رکھنا پڑے گی کہ یہ جتنے بھی شیاطین کے ایجنٹ ہیں وہ سب سے پہلے تمہیں کیا تھریٹ دیں گے؟ جان کا۔ بلکہ ہم تو ابھی اتنے لو لیول پر ہیں کہ جان کے تھریٹ کی تو نوبت ہی نہیں آتی، مال سے ہی کام بن جاتا ہے۔ شیطان کا کام مال کے تھریٹ سے ہی بن جاتا ہے، ہے نا؟ یہ بات ہم سب اسی شرمناک حالت میں ہیں یا نہیں ہے؟ کہ اور پھر وہی امام خمینی کی مجھے وہ مثالیں یاد آتی ہیں، جیسے آغا جعفر صاحب بہت سناتے تھے، کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ شاہ کے دور میں وہ پلین میں بہت سارے جوانوں کو انہوں نے قم اور تہران کے بیچ میں جو پورا ایک وہ جگہ ہے نا، دریاچہ نمک جو کہلاتا ہے، سالٹ، اس میں جہاز پہ ہیلی کاپٹر پہ لے جا کے ڈراپ کر دیتے تھے وہاں پہ۔ تو ان کو بھی ایک دفعہ لے کے گئے تھے بھائی تھریٹ کے طور پر، تو انہوں نے کہا خود ہی اٹھ کے نا، آغا جعفر صاحب بتا دیتے کہ خود ہی اٹھ کے جہاز کے دروازے تک پہنچ گئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے دروازہ کھولو میں خود چھلانگ لگا دوں گا، تم لوگوں کو زحمت کرنے کی مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا یہ کہ جب 63 میں جب پک کیا تھا، مطلب شاہ کی افواج نے، تو جو اغوا کر کے لوگ لے جا رہے تھے وہ زیادہ بدآواز تھے، پریشان تھے، اور یہ ان کو تسلیاں دے رہے تھے کہ تم اتنا پریشان کیوں ہو، اتنا یہ کیوں ہو، سکون سے رہو، آرام سے رہو۔ تو یعنی یہ والے جو معاملات ہوتے ہیں نا اولیاء خدا کے، یہ ایسے ہی بہت سارے افراد اور حضرات کے، مطلب آپ جتنے عرفا کے اس میں بھی دیکھیں گے، تو اس میں آپ کو جو مین چیز نظر آئے گی نا وہ یہی نظر آئے گی کہ انہوں نے اپنی جان کو خدا کے حوالے کر دیا، یعنی یہ جان جو ہے یا جانا تک محبوب تک پہنچے گی یا پھر مجھے جسم میں رکھ کے بھی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اس جان کو ایسے جسم میں رکھ کے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو محبوب سے دور ہے، بیکار ہے، اس جان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے، عبث ہے۔ یہ اسپرٹ آف مراجعت ہے، توبہ ہے، لوٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ توبہ کے حوالے سے پھر بیان کرتے ہیں کہ امام صادق، اب یہ ہے کہ توبہ کے کتنے لیولز ہیں، توبہ کے کتنے مقامات ہیں۔ التوبہ حبل اللہ و مدد عنایتہ، توبہ کیا ہے؟ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، اور اللہ کی عنایت کے حاصل کرنے کا سبب ہے، اللہ کی مدد آتی ہے توبہ کے ذریعے۔ سو یہ نا توبہ رسی ہے باقاعدہ، توبہ فقط کی زبان سے الاستغفر اللہ و ربی و توب الیہ کہنے کا نام نہیں ہے کہ جو انسان خدا کی طرف اس نیت کے ساتھ لوٹتا ہے, کس نیت کے ساتھ لوٹتا ہے کہ مجھے تو چاہیے, میرا نیت میرا ہدف تو ہے. تو یہ حبل ہے, یہ رسی ہے جو آپ کو پناہ دیتی ہے, جس کے ذریعے سے آپ اوپر جاتے ہیں. وَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِن مُدَاوَمَتِ تَوْبَتِ عَلَىٰ كُلِّ حَال, اور بندے کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر حال میں توبہ پر دائماً باقی رہے. لیکن توبہ میں نے جو آپ کو شروع میں بتایا تھا, توبہ اور انابہ یعنی خدا کی طرف رجوع کرنے کا نام توبہ ہے, ٹھیک ہے. توبہ گناہوں کی معافی مانگنے کا نام نہیں ہے, یہ بات بالکل ذہن میں رکھیے گا. خدا کی طرف رجوع کرنا, پلٹنا, لوٹنا اور مسلسل ادھر دیکھتے رہنا. کہ اگر مثال کے طور پر ہماری جاب نے ہمیں غافل کر دیا, جیسے ہی وہاں سے باہر نکلے خدا کی طرف پلٹ کے دیکھیں. اور خدا کی طرف پلٹ کے دیکھنے کا مطلب ہے کہ فوراً نظر کہاں جائے گی, دوسروں پہ نہیں جائے گی, اپنے قلب پہ جائے گی کہ میں کیا بنا کیا. وَكُلِّ فِرْقَةٍ مِّنَ الْعِبَادِ لَهُمْ تَوْبَةٌ, بندوں میں سے مختلف گروہ ہیں, ہر ایک کی توبہ الگ ہے, سب کی توبہ ایک نہیں ہے. فَتَوْبَةُ الْأَنبِيَاءِ مِّنْ اِضْطِرَابِ السِّرِّ وَتَوْبَةُ الْأَوْلِيَاءِ مِّنْ تَلَوُّثِ الْخَطَرَاتِ وتوبۃ الاصفیاء من التنفیس وتوبۃ الخاص من الاشتغال بغیر اللہ وتوبۃ العام من الذنوب. ابھی اتنے مشکل الفاظ ہیں کہ میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا اور شاید اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کہ انبیاء کی جو توبہ ہے وہ اضطراب سر میں سے ہے, یعنی اسرار الہیہ کی بنیاد پر جو ان پر اضطراب طاری ہو جاتا ہے, جب ان پر اسرار الہی کھلتے ہیں انبیاء کے نفوس پر, تو اسرار کیا ہوتے ہیں, نفس کو مضطرب کرتے ہیں, شیک کر دیتے ہیں. وہ اس حالت سے حالت سکون کی طرف پلٹنا یہ انبیاء کی توبہ ہے. بات سمجھ میں آئی کچھ؟ اگر نہ سمجھ میں آئی تو کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ ہمارا مقام نہیں ہے. اضطراب السر, جب اسرار الہی روشن ہوتے ہیں انبیاء پر, تو کیونکہ انبیاء کامل حالت سکون میں, السکون مع اللہ, اس اسرار کے مشاہدے کی وجہ سے اضطراب آتا ہے. یہ اضطراب ان کے لیے گناہ ہے. اس حالت اضطراب سے حالت سکون کی طرف پلٹنا یہ نبی کی توبہ ہے, پیغمبر کی توبہ یہ ہے. اولیاء کی توبہ کیا ہے؟ کہ ان کی سوچ اور فکر اور جسے ہم وہم کہتے ہیں, اس میں کہیں کہیں کوئی ایسے آثار آ جائیں جو غیر الہی ہوں, اس سے واپس کامل توجہ خدا کی طرف پلٹنا اولیاء کی توبہ ہے. پھر آپ جیسے فرماتے ہیں کہ جو خاص خواص ہیں, یعنی مومنین کا بالا تر درجہ ہے, ان کی توبہ گناہ نہیں ہے, گناہ سے واپس جانا نہیں ہے, ان کی توبہ ہے من الاشتغار اشتغال بغیر اللہ, کہ وہ اپنی زندگی میں غیر خدا میں جتنا مشغول ہو جاتے ہیں یہ گناہ ہے. یعنی غیر خدا میں مشغول ہونے کا مطلب اولاد کے ساتھ انوالومنٹ, جائز حلال روزی کمانے میں انوالومنٹ, کسی بھی طریقے سے انوالومنٹ, اشتغال بغیر اللہ, لغیر اللہ نہیں ہے. کیا فرق ہوگا اس میں؟ بغیر اللہ یعنی جس میں انسان غیر خدا کے ساتھ مشغول رہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی نیت قربتاً اللہ نہیں ہے, آپ قربتاً اللہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ انوالو ہیں, لیکن کیونکہ ابھی اس کامل ایمان پہ نہیں ہے, یہ توجہ ہٹائی گئی چیز. ہم سب کو پتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم جب رزق اور حلال روزی کے لیے جاتے ہیں, آپ قربتاً اللہ کی نیت کر کے جائیے اپنے گھر سے, لیکن اس میں انوالومنٹ آپ کی توجہ وہاں سے منحرف کرے گی, تو ان کی توبہ کیا ہے؟ جو مومنین کا بالاتر درجہ ہے کہ وہ اس پر گرپ رکھتے ہیں کہ جہاں جہاں میں غیر خدا کے ساتھ انوالو ہو رہا ہوں، مشغول ہو رہا ہوں، اس اشتغال کی وجہ سے جو میری توجہ خدا کی طرف سے ہٹ رہی ہے، پلٹ کے فوراً واپس آؤں، اپنی اس حالت کو گین کروں. یعنی کون سی حالت کو گین کروں؟ جو حالت میرے نفس کی نماز میں ہوتی ہے یا مناجات میں ہوتی ہے، اس حالت کو فوراً ریگین کروں کہ وہ گھر والوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ یا دیگر انوالومنٹ میں یہ حالت میری اس میں کمی آ گئی، فوراً واپس جاؤ. یہ ان کی توبہ ہے. اور جو بالکل ہی لوئسٹ لیول ہے، ان کی توبہ گناہوں سے پلٹنا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ توبہ کا مطلب گناہوں کی معافی مانگنا نہیں ہے، توبہ کا مطلب رجوع اللہ ہے، اور اللہ کی طرف پلٹنا ہر انسان کے اپنے معیار کے مطابق. تو اگر ہم واقعاً مومن ہیں تو مومن کے لیے یہ بات ویسے ہی کنسیویبل نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بتائیں بات صحیح ہے یا نہیں، کہ اگر ہم کسی کو کہیں کہ یہ مومن ہے اور اس کے بارے میں اس بات کے بھی قائل ہوں کہ یہ گناہ گار ہے، تو یہ دو باتیں حقیقتاً ایک دوسرے سے کمپیٹیبل نہیں ہوتی ہیں، کمپیٹیبل نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے جیسے آئمہ علیہ السلام نے، اور یہاں پر ہی کیونکہ ہمارا معیار فکری جو ہے نا وہ اتنا نیچے، کہ اسی وجہ سے جیسے چھٹے امام کے ذکر بھی ایک بات بھی میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ ایک شخص آیا آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے کہا ہے کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ کہ جو چاہیں کام کریں اور جو چاہیں عمل کریں. تو آپ نے کہا ہاں میں نے کہا ہے. تو کہنے لگا آپ یہ فلاں کریں فلاں کریں، مطلب نعوذ باللہ بدکاری کریں. تو آپ نے کہا، ہم پیشانی پہ ہاتھ مار کے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. مومن اور گناہ کبیرہ کوئی دو ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں؟ یہ نہیں. ہمارا چونکہ ایمان کا خالی چھلکا ہے نا، اندر کچھ بھی بھرا ہوا، ہمارے لیے ایمان فقط چھلکا ہے. اس لیے وہ ایمان اس صورت میں بھی چلتا رہتا ہے کہ اس کے ساتھ گناہ کبیرہ ہو رہے ہوں، وہ ایمان اس وقت بھی چلتا رہتا ہے کہ جھوٹ ہو، فریب ہو، دھوکہ ہو، سب کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے وہ ایمان. لیکن حقیقتاً مومن یعنی گناہ ختم ہو گئے، مومن یعنی یہ صفات رذیلہ سے باہر آ گیا انسان. اب مومن ہے، اس کی زندگی میں یہ تکبر، خود پسندی، حسد، دنیا پرستی، غیبت، تہمت ختم ہے. اگر یہ ہے تو مومن نہیں ہے. تو اب اس کا، جی میں بات پوری کر لوں، تو اب اس کا جو بنیادی، یعنی کہ اگر ہم واقعاً مومن ہیں تو ہماری توبہ پھر کیا ہوئی؟ کہ جہاں جہاں پر ہم قربتاً اللہ کی نیت کرنے کے باوجود غیر خدا کے ساتھ مشغول رہنے کی وجہ سے دل پر جو گرد و غبار آ جاتا ہے، اس کو دھونے کا نام ہماری توبہ ہونا چاہیے. نہ کہ ہماری توبہ یہ ہو کہ ہم گناہوں سے اپنے کو کھینچ رہے ہوں، باہر نکال رہے ہوں. تو اس کا تو صاف ستھرا مطلب یہی ہے کہ ابھی جو سورہ حجرات کی آیت میں ہے کہ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، کہ تم اپنے آپ کو مومن مت کہو، قولو اسلمنا، یہ کہو کہ ہاں ہم نے قبول کر لیا، جھک گئے. ابھی ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا ہے. اگر ایمان تمہارے قلوب میں ہے تو تم کسی مومن کی بے عزتی کیسے کرتے ہو؟ اگر ایمان تمہارے قلوب میں ہے تو تم جو ہے تکبر اور حسد کا مظاہرہ کیسے کرتے ہو؟ غیبت کیسے تمہاری زبان سے نکلتی ہے؟ جس کے قلب میں ایمان ہو اسے یہ پاسبل نہیں ہے. بات واضح ہوگی کہ توبہ حقیقتاً جو مومن کی توبہ ہے وہ اشتغار لے بغیر اللہ سے توبہ ہے، نہ کہ من الذنوب. اور اگر ابھی ہمیں ذنوب سے توبہ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان دلوں میں داخل نہیں ہو پائے. جی
سوال تھا کہ کیا اس چیز کو ایمان کہنا صحیح ہے بھی کہ نہیں؟ میرا خیال صاحب نے وہی قرآن کیا ہے.
جی 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 ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ لوگوں کو واضح ہو گئی نا کہ یہ زندگی میں جو آپ کے عمل ہیں اعمال کے لیے کور پرنسپلز اور فاؤنڈیشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے لکھ بھی لیجیے گا. جیسے کہتے ہیں نا کارڈ, خاص طور سے جو ہوتا تھا ووکیبلری کے لیے جو کارڈ لے کے لوگ نا 10-15 جیب میں ڈال کے گھوم رہے ہوتے تھے جب آئلٹس وائلٹس دینا ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے یہ اس کا وہی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ کارڈ میں یا موبائل میں لکھ کے رکھ لیں, صبح شام پڑھیں کہ جب بھی آپ عمل کر رہے ہیں نا یہ 3-4 باتیں اب روزانہ دہرائیں. عمل کی بنیاد اللہ کی بندگی, عمل کی اصل حقیقت ورکنگ اگینسٹ دا ریزسٹنس فار خوشنودی خدا, عمل کا نتیجہ انسان کے نفس میں بننے والے اثرات, کیونکہ عمل انسان کے نامہ عمل انسان کے گلے کا ہار ہے, انسان کی کامیابی کا دار و مدار نفس کے اندر تبدیلی نہ کہ دوسروں کی کنڈکٹ, اور کامیابی کا دار و مدار اللہ کی مدد اور بھروسہ, اور اللہ کی مدد اور بھروسہ کتنا آئے گی یہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ خدا پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں توکل کرتے ہیں. یہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو وہ واقعہ سنایا تھا رسول خدا کا, یاد ہے پچھلی دفعہ کہ وہ آپ جنگ میں الگ ہو گئے تھے اپنے ساتھیوں سے, ایک کافر آ کے آپ کے سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. اسی طریقے سے یہ بات بھی آغا جعفر صاحب اکثر سناتے تھے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی کسی جنگ میں زرہ نہیں پہنی, اور بعض اوقات آپ میدان میں حالت جنگ میں جسم پر ایک کرتا اور ایک صرف ہاتھ میں ایک نیزہ لے کے آپ میدان جنگ میں. تو یہ نہیں, یہ کیا چیز ہے, یعنی نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں بھی مثالیں پیش کر دیں نا کہ یہ دیکھیں یہ بھی یہ فلاں فائٹر بھی ایسا فلاں فائٹر بھی, یہ فائٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کس کا مسئلہ ہے, توکل بخدا کا مسئلہ ہے, یہ معاملہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کوئی فائٹنگ اسکل یا کوئی یہ بالکل کہتے ہیں انسین بریوری کا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے, یہ بلکہ میرا خدا پر بھروسہ اس مقام پر ہے کہ بغیر اذن خدا کوئی تیر اور تلوار میرے جسم کو زخم آلود نہیں کر سکتا, ہمارے تصور سے باہر ہے یہ توکل کا یہ معیار. تو اس کو کہتے ہیں یعنی کہ اس قسم کے توکل, جتنا آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے اتنا خدا آپ کے ساتھ ہے, جتنا اپنے آپ پہ بھروسہ کریں گے اتنا ہماری بوجھ اپنے گلے میں اپنے اوپر. ٹھیک, تو ان اصولوں کو جو ہے نا اتنا دہرائیں کہ آپ کو اپنی عملی زندگی میں ازبر ہو جائیں گے کہ آپ جو بھی کام کریں اس بنیاد پہ کریں. جی.